الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوا کرتا ہے ابھی مکتوب نمبر 9 چل رہی ہے اس مکتوب شریف میں مقام ابدیت کے بارے میں بات چل رہی تھی مقام ابدیت کیا ہے مقام ابدیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محض اللہ پاک کا بندہ سمجھے اور کچھ بھی نہ سمجھے غلام کا حق ہوتا ہے بندے کا نہیں ہوتا ہاں جی نوکر کا تو بہت بڑا حق ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ایک معاہدے کے ذریعے سے آتا ہے غلام اگرچہ خرید لیا جاتا ہے لیکن اس کا بھی حق ہوتا ہے لیکن بندے کا کوئی حق نہیں ہوتا اس وجہ سے انسان کے اوپر جبھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سب کچھ اللہ پاک کے ہیں میرا جان مال سب کچھ اللہ کا ہے اس وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی چیز ملکیت نہیں پاتا لہذا اس کی شکایت والی بات بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف شکر اور بندگی والی بات رہ جاتی ہے اور یہی سب سے بڑی بات ہے تو اسی کی بات الحمدللہ چل رہی تھی مقام ابدیت کے بارے میں فرماتے کہ مقام ابدیت میں ہی انسان پر اپنی ظلمت اور عدمیت کا راز کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل بے مناسبتی کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے بے مناسبتی کا مطلب کیا ہے ویسے تو بلفظ بے مناسبتی ذرا لگتا ہے کہ جیسے مری ہر کو تو اللہ پاک کے ساتھ وہ ہوتا ہے لیکن نہیں یہاں پر بے مناسبتی کا مطلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں اور خالق اور مخلوق کو آپس میں کوئی نسبت نہیں ہوتی یعنی جو خالق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے اور مخلوق اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بات ہے تو یہ جتنے زیادہ انسان کے اوپر کھلے گا تو اس پر ابدیت کی کیفیت اتنی زیادہ کھلے گی مقام ابدیت سے پہلے سالک اپنے آپ کو کبھی عین حق اور کبھی ذل حق جانتا ہے یعنی بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ اللہ بول رہے ہیں کبھی جو میں دیکھ رہا ہوں اور کبھی جو ہے نا مطلب ذل حق سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جس کو کہتے ہیں جو اس کا وہ اصل ہے اور باقی اس کی اصل جیسے آئینہ میں شکل نظر آتی ہے کس چیز کی تو جو اصل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور جو آئینہ میں جو نظر آتے ہیں اس کا ذل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہر کیفیات و اوردات عجز بشریت کے برعکس ہے کیونکہ عینیت و ذلیت وغیرہ ذات کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کی خبر دیتی ہیں اور مقامی ابدیت میں بے مناسبتی ملحوظ ہے جس سے توحیدی شہودی مفہوم ہوتی ہے ابدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند تر ہے اپنی ذات میں عجز و انکسار ملاحظہ کرنا اور اپنے اعمال کو قصوروار دیکھنا مقامی ابدیت کا ثمر ہے جو محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے یعنی انسان جتنا اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا اتنا کچھ بھی نہیں اور جتنا اپنے آپ کو عاجز پائے گا اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا یہ بات ہے جو محبوبین ہوتے ہیں ان کو یہ چیز فطرتاً حاصل ہوتی ہے اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر بات ہی ہو رہے وہ تو ابدیت کے ماشاء اللہ کے کیا مقام تھا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہاں جی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے رب میرے بے شک تو نے میرے طرف جو چیز نازل کی میں اس کا محتاج ہوں اب ذرا دیکھیں نا تھوڑا سا یعنی اس کی گہرائی پر ذرا غور کر رہے اللہ جل شانو نے ہمیں وقت دیا، یہ اس کا کرم اور ہم محتاج. اللہ جل شانو نے ہمیں جسم دیا، اس کے ہم محتاج. اللہ پاک نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دی، اللہ نے زبان دی، اللہ پاک نے دماغ دیا، اللہ پاک نے سانس لینے کی توفیق دی، سانس مطلب یعنی وہ بات کرنے کا طریقہ دیا، یعنی ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے محض اس کا فضل و کرم سے آ رہا ہے. اور ہم اس کے محتاج ہیں، کسی ایک چیز کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. یہ ناخن ہے نا، اس کو سب سے چھوٹا سمجھے جسم میں، یہ اگر کسی کا نکل جائے تو کیسا ہو. جی ہوتا ہے اس طریقے سے آنسو بند ہو جائے پتہ چلے گا. یہ زکام سے میں تنگ ہوں نا، لیکن اگر یہ مادہ ختم ہو جائے، حالانکہ یہ تو جسم سے زہریلے مادے کو نکالنے کا نظام ہے، یہ زہریلے مادے اگر اندر رہ جائے پھر پتہ چلے گا. اندر رہ جائے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کیمو کے پاس جانا پڑتا ہے. جو ڈاکٹر صاحب سائنوسائٹس کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا کہ بند ہو جائے، مطلب باہر نہیں آتا تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں. اب دیکھ لے، تصور کر لے حقیقت کے فضا میں کہ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، لیکن بندہ کتنا ناشکر ہے. ان الانسان لربہ لکنوت وانہ علی ذلک لشہید. بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکر ہے، اور بے شک وہ اس کو جانتا بھی ہے، خود اس پہ گواہ ہے. ہاں جی، اللہ پاک نے یہ چیز فرمانے کے لیے گھوڑے کا مثال دی. والعادیات ضبحاً. ہاں جی، گھوڑا مطلب وہ جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے مالک کے لیے کتنے تکلیفوں میں ڈالتا ہے. لڑائی کے وقت لڑائی مالک کی ہوتی ہے، اور اس میں ایسی کاٹ لگتی ہے گھوڑے کو بھی. تو گھوڑے کی مثال دیے، پھر فرمایا ان انسان رب بھی لگا، یہ اپنے مالک کا بڑا ناشکر ہے. گھوڑا بہت شکر گزار ہے، اور انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو یہ اپنے آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وابستہ کر لیتے، یہ چیز اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور جو کوئی چیز درمیان سے آگے سے سلپ ہو جائے پھر اپنے طرف قصور کی نسبت نہیں کرتا، پھر کہتے اللہ پاک نے کیوں ہم سے لے لیا، یہ پتہ نہیں کس گناہ میں ہم پھنسے ہوئے. یہ کئی لوگ کی زبانوں سے میں سنتا ہوں، یہ نہیں سنتا ہوں، پتہ نہیں کس گناہ میں. ایک کلین شیو آدمی اگر آپ کے سامنے کہہ دے پتہ نہیں کس گناہ میں پھنسے، تو اس کو آپ منہ پہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ سب سے بڑا گناہ تو تمہارے سامنے تمہیں نظر نہیں آتا. اللہ کی نافرمانی جو کر رہے ہو واضح فسق ہے، یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتا، تو پتہ نہیں کتنی چیزیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی. یہ تو میں نے مثال دی نا، یہ بالکل واضح چیز ہے. اور اندر کتنا ہے تکبر اور ریا اور حسد اور کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کیا کیا بلائیں موجود ہوتی ہیں، اور آدمی کہتے پتہ نہیں کس گناہ میں پنسے ہوئے. یہ بات ہے. تو جس اب یہ بتایا کہ ابدیت کتنا ضروری ہوا، یعنی انسان اپنے خواہشات کی دنیا سے نکل کر اللہ پاک کی مرضی کے لفظ میں آ جائے، ان الانسان لربہ لکنوت سے نکل کے اللہ پاک کی ابدیت کے اس میں آ جائے. رجال کیا آئے تھے، لا تلہیم تجارت ولا بیع من ذکر اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. یہ بات ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، رب انی لما زلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو میری طرف جو بھی چیز بھیج رہا ہے نا، میں اس کا محتاج ہوں، ہر چیز کا محتاج ہوں. یا اللہ کسی انسان کا عبودیت میں قدم اسی وقت پاک و صاف ہو سکے جب وہ اپنے اعمال کو ریا اور اپنے احوال کو ماں دعویٰ خیال کرے. یہ اصل میں صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اللہ پاک سیئات کو حسنات سے مبدل فرماتے ہیں. مثلا ہماری غلط چیز کو بھی اچھی چیز پہ لے لیتے ہیں. ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، تو کتابیں کے مطلب کاپیاں دیکھ رہے تھے بچوں کے زیادہ، مطلب چیکنگ کر رہے تھے، تو جتنی غلطی ہوتی تھی اتنے ڈنڈے وہ مارتے تھے، مطلب جانا وہ طالب علم کو، مطلب زیادہ تو کسی کو 3 مارے، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو کیا، مطلب جتنے جتنی غلطی ہوتی. تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، کاپی اس کے ہاتھ میں اتر تر کانپ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کیوں، تو رونے لگ گیا کہ میرے تو ساری کے سارے غلط ہیں. تو ایڈوانس صاحب کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کہہ دیا، تو یہ وہ بات ہے جو بیان ہو رہے کہ جب وہ اپنے اعمال کو ریا اور اپنے حال کو محض دعویٰ خیال کرے. عبودیت سے بڑھ کر کسی اور چیز میں شرف نہیں پایا جاتا، اور نہیں مومن کے لیے عبودیت سے بڑھ کر کوئی اور نام زیادہ مکمل ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں معراج کی رات یہ الفاظ فرمائے، اور معراج کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں اشرف ترین وقت تھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ. نیز فرمایا فاوحى الى عبدہ ما اوحى، اگر کوئی اور نام عبودیت سے بڑھ کر بزرگی والا ہوتا تو اللہ تعالی اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پکار. شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجات عالی اور مراتب رفیع پر فائز ہوئے، اوحى اللہ تعالی الیہ یا محمد بما اشرفک قال یا رب نسبتی الیک بالعبودیہ بالعبودیہ. اللہ تعالی نے فرمایا محمد آج تمہیں کون سا شرف عطا کروں؟ آپ سے ہم نے عرض کیا اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف عبودیت کی نسبت عطا فرما، مشرف نسبت سے مشرف فرما. تو محبوب خدا علیہ التحیہ والثناء کی شان عبدیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت اشہد ان محمدا عبدہ ورسول میں اپنی عبدیت کا اظہار پہلے فرمایا، اور انعام رسالت کا ذکر بعد میں فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ راتوں کے قیام میں تورم قدمہ، آپ کی قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرتے، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ میں تیرے شان کے مطابق حق عبادت ادا نہ کر سکا. اللہ اکبر. آپ محبوب ہونے کے باوجود بکثرت استغفار فرمایا کرتے تھے. آپ سے عزم کے ارشاد مبارک ہے، انہو لیغان علی قلبی فا فاستغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ سبعین مرہ، میرے قلب پر بھی غبار چھا جاتا ہے، بس میں شب و روز میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب انسان صفائی کرتا ہے نا تو صفائی کرنے والے پر وہ جو جس چیز کو صاف کر رہا ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا، مطلب اس پہ تو گرد پڑتی ہے، اس پر مطلب جا رہے وہ، یعنی اگر ہاتھ سے صاف کر رہے تو ہاتھ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو جن حضرات کے ذمے مخلوق پہ محنت ہوتی ہے تو اس مخلوق کے ساتھ ہر حال میں ملنا ہوتا ہے، یعنی وہ جس حال میں بھی ہوتے ہیں ان سے ملنا ہوتا ہے، تو ان کے جو اثرات ہیں وہ ایک غبار کی صورت میں مطلب ہوتے ہیں، مطلب انسان تو اس پر جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ حضرات استغفار فرما ہے، لیکن وہ تو دین کا کام ہوتا ہے، وہ تو دین کا کام ہوتا ہے، لیکن اس پر وہ استغفار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میں صلحاء کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں، جب گشت کے لیے جاتا ہوں، اس کے باوجود میرے دل پر اثر آتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یا میں رائے پور شریف کی خانقاہ جاتا ہوں یا سہارنپور شریف کی خانقاہ جاتا ہوں یا پھر یہ کہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں، حالانکہ دین کے کام کے لیے نکل رہے تھے نا، لیکن ظاہر مطلب اس کا ہوتا ہے اثر۔ یعنی گویا کہ دور سمجھ لیجئے کہ اپنی حفاظت کا خیال بہت زیادہ ہونا چاہیے، اپنی حفاظت کا خیال بہت زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں جو بھی دین کا کام کرنا ہے وہ تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس میں جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے۔ مثلاً طالب علم، یعنی یہ جو استاذ ہوتے ہیں یہ مدرسوں میں جو پڑھانے والے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے، جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اپنی وہ حفاظت کرنی ہوتی ہے، جو سیاست میں ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس طرح جو بھی مطلب جہاں پر بھی کوئی دین کا کام کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مسائل ایسے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں ان کو اپنی حفاظت کرنی ضرور ہوتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹریشن کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مشائخ کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے معمولات مقرر کر لے اور اپنے معمولات کو باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہے، ورنہ بالآخر کورے کا کورے رہ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا کام بھی عوام سے ہوتا ہے، ہاں جی، تو اس وجہ سے ان کو بھی اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، جو آپ لوگ علاج کرتے بیماروں کی تو اپنی حفاظت کا کچھ خیال رکھتے ہیں؟ ہاں جی، بس یہی بات ہے۔ ہم نے دیکھے نا کورونا کے جو ٹریٹمنٹ کرتے تھے اسپتالوں میں کیسے ہوتے تھے، ہاں جی، کیا ذرا اس کی وردی کا تفصیل بتا دے کہ کیا 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 پہنا ہوتا تھا؟
اور شیلڈ ہوتی تھی آگے، اور ماسک ہوتا تھا، سر پہ کیپ ہوتی تھی، یعنی پورا چھپایا ہوتا تھا ہر چیز۔
ہاں جی، ہاں بالکل، اور ماسک مطلب پہنا ہوتا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا علاج تو ضروری ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ جہازوں میں جو سفر کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ جو دکھاتے ہیں مطلب وہ ایڈمنسٹریشن کچھ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے، جہاز میں اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ کے سامنے وہ ماسک گرے گا، تو اس کو لے کے سب سے پہلے اپنے آپ کو لگائیں، اور اگر کوئی انفینٹ وغیرہ آپ کے پاس پھر اس کو لگائیں، انفینٹ کو پہلے نہیں لگانا چاہیے، अब देखो इस पर क्या बात है, बाजार से जुल्म लगता है, लेकिन इसमें बड़ी हिकमत है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं लगाया, इन्फेंट को लगाया, उस दौरान में आप बेहोश हो गए थे, इन्फेंट भी गया और आप भी गए, हाँ जी, मतलब जाहिर है उसको संभालने वाले तो आप हैं, तो अगर आप बेहोश हो गए तो वो भी गया, आप भी गए, और मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को लगाए तो आप तो महफूज हो गए ना कम अज़ कम, तो इन्फेंट का भी ख्याल रख सकेंगे, हाँ जी। तो ये मतलब बात है कि सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारे अज़ान तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में बड़े वाज़ेह हिदायत अता फरमाई है, फरमाया कि दूसरों की जूतों की हिफाजत के लिए अपनी गठड़ी को गुम नहीं करना चाहिए, दूसरों की जूतों की हिफाजत के लिए अपनी गठड़ी को गुम नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। बाद लोग होते हैं ना शफकत की वजह से, भाई शफकत तो वो है जिसमें उसको भी फ़ायदा हो आपको भी फ़ायदा हो, जिसमें उसको भी नुकसान हो आपको भी नुकसान हो, तो अगर ज़ाहिरी तौर पर शफकत है तो क्या फ़ायदा। हर चीज़ का अपना अपना तरीका होता है, वही चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अबदियत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील भी है और दुनिया के इमाम भी, लेकिन उस शान खुल्लत व इमामत के बावजूद बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं, वला तुख़ज़िनी यौमा युबअसून, ए अल्लाह क़यामत के दिन मुझे ज़लील और रुसवा न कीजिए। इस्तेज़ार अज़मत इलाही का ये आलम को अज़म पैगम्बर खलीलल्लाह होने के बावजूद भी हशर में अपने ज़िल्त और रसवाई का देशा गालिब है और अपने वजूद की अदमियत और इज्ज़त अब्दियत पेश नज़र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान अब्दियत, मूसा अलैहिस्सलाम ने क़िब्ती को कौन सा मारा, इतफाक से मर गया, आपने इस खिलाफ तवक्को नतीजे पर ज़ाहिर अफसोस करते हुए दुआ मांगी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, ए मेरे रब मैंने अपनी जान पर जुल्म किया मुझे बख्श दे। किप्टी को मक्का मारने से आपका इरादा महज तादीब का था, कत्ल करना मकसूद नहीं था, नीज़ बोझ हर भी होने के उसका कत्ल मुबाह भी था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शान अब्दियत ने खिलाफ़ उला को गुनाह करार दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान अब्दियत, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुलैखा के बारे में अपनी बरात और पाकदामनी के मुताद शादुल कमाल इस्मत के बावजूद फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ़्सी इन्ना नफ़्सा लअम्मारतुन बिसूई इल्ला मा रहिम रब्बी, यानी मैं अपने नफ्स को बिज़ात बरी नहीं कहता, क्योंकि हर एक का नफ्स बुराई का हुक्म देता है सिवाय उस नफ्स के जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नफूस मुतमैना होते हैं, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का नफ्स भी दाखिल है, लेकिन आपने मुतमैना को अमारा फरमाकर अपनी उबूदियत का इज़हार फरमाया। मतलब यह है कि मेरी तहारत व पाकदामनी मेरे नफ्स का कमाल नहीं कि तखल्लुफ महाल हो, बल्कि अल्लाह की रहमत कामिल का असर है। मुझे बताइए कि आप किसी मुसीबत में गिरे हुए और हेलीकॉप्टर आता है आपको उससे निकालता है, वो उससे रस्सी आपको लटका देते हैं, अब उस रस्सी को पकड़ने की आप कोशिश करते हैं, अब ऐसी सूरत में अगर आप रस्सी पकड़ भी लेते हैं तो आप हेलीकॉप्टर के सवाबदीद पर है, यानी किसी भी वक्त अगर आपको छोड़ दे तो वो रस्सी को रिलैक्स कर दे तो फिर आप क्या क्या करेंगे, तो जब तक आप ऊपर पहुंच नहीं जाते उस वक्त तक अपने आप को ममनून नहीं पाते, बात समझ में आ रही ना, हालांकि आपने पकड़ लिया है लेकिन नहीं, दरमियान में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर जो हम दुनिया में हैं, जब तक उस वक़्त तक हम महफूज नहीं है जब तक हम मौत का दहलीज पार ना करें, हम मौत का दहलीज पार करने के बाद जो जिस हाल में है फिर उस हाल में चल जाएगा, अगर वो मग़फ़ूर है तो मग़फ़ूर हो जाएगा, और अगर मतलब जो है ना वो मदेने अगर सज़ा दी जा रही तो फिर उसको सजा दी, लेकिन बहरहाल यह कि मौत की दलील से पहले किसी को कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, यही वो असल में बुनियादी चीज़ है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, मादरजाद वली थे, तो फरमाते थे हु, उनका कलाम में अक्सर आता था हु, तो फरमाते थे कि अदल कराता तर तर कांपे, ऊंचे शाना वाला हूँ, रहम कराता बख्शा जावे, मुझे समूह का लो, مطلب یہ ہے کہ اگر عدل کرے تو پھر تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کیا بچتا ہے، بچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا پھر. ہاں البتہ رحم کرے تو مجھے سا بھی بخشا جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہ والی بات ہے کہ انسان جس وقت تک، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ بہت کلیئر کلیئر باتیں فرماتے تھے، کیونکہ ان کی ضرورت تھی، مطلب مجبوری تھی، لوگ اس کے بغیر سمجھتے نہیں تھے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت کچھ فرما دیجئے کہ کچھ اطمینان ہو جائے. فرمایا کیا بات کی تو نے، اس دنیا میں تو اطمینان کفر ہے، مجھ سے کفر کی بات پوچھتے ہو؟ اس دنیا میں اطمینان کفر ہے، یعنی اوپر آپ اپنے اوپر مطمئن ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے میں بچ گیا. بھائی سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے میں بچ گیا. ہاں موت کے بعد پھر ٹھیک ہے، اگر بچ گئے تو بچ گئے، پھر بچ گئے، لیکن موت سے پہلے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی مطلب محفوظ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ اس کو نہ بچائے. تو حضرت نے کیا فرمایا، ما ابرر نفسی ان النفس الامار تو مسو الا ما رحم ربی، یہی تو حضرت نے فرمایا. صحابہ کرام کی شان ابدیت رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ مرد زمین پر چل رہے تو میرے ابوبکر صدیق کو دیکھ لو. اس حدیث میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ابدیت بتائی گئی ہے. آپ پر عظمت خداوندی کا اس قدر استعظار تھا کہ اپنی ہستی سے بھی بے خبر تھے، مردہ بدست زندہ کی حالت اختیار کر گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر آخری وصیت یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھنا، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا ہلاک ہو جائے گا. آپ کا ایک قول مقامی ابدیت کا اظہار ہے. دیکھو یہ جو صحابہ کرام کی باتیں اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مانا لے وہ صحابی، جس پر میں چلا جس پر میرے صحابہ چلے، ہمارے لیے اصول یہی بنایا ہے. تو آج کل یہ واقعی باتیں جو میں پہلے کر چکا ہوں نا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ صوفی اس طرح کہتے رہتے ہیں، صوفی اس طرح کہتے رہتے ہیں. تو پہلے دیکھو تو پیغمبروں کی باتیں گزری، اب اس کے بعد صحابہ کرام کی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ تو یہی تھے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. ہاں جی، تو ان کے احوال کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شاد، اچھا صحابہ کرام جو اپنے اعمال کو اس قدر قصوار سمجھتے تھے کہ انہیں اپنے منافق ہونے کا شبہ ہو جاتا تھا، ان پر ہر وقت خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا. خنزل آر رضی اللہ تعالیٰ منگائے تھے نا ان کے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزرے کہ افسوس خنزلہ منافق ہو گیا. تو بکر صدیق نے اس کو پکڑ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جو حالت ہماری آپ سے ہم کے سامنے ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی. اچھا تو یہ تو میری بھی حالت ہے، چلو چلتے ہیں آپ سے ہم کے پاس. یہ دیکھو اپنی فکر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات، یہ بڑی بات ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ تہبند کو آپ ٹخنوں سے نیچے تک نہ لے جاؤ، اس سے اوپر نصف ساخت، تو یہ تکبر کی علامت ہے. تو مگر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے تو ڈر گئے، یا رسول اللہ کبھی کبھی تو میرا بھی کپڑا نیچے گر جاتا ہے. اب دیکھو اپنی فکر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے نہیں کیا تھا، وہ تو ویسے گر جاتے نا، قصدن تو نہیں ہے، تجھے نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو بات ہو اس میں سب سے پہلے اپنی فکر ہو. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ کی شان ابدیت، حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ عالم ربانی تھے. آپ کو حافی کہنے کی وجہ کہ جب اپنی آیت مبارک سنی، والارض فرشنا فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے اور ہم بہت اچھے بچھانے والے ہیں، تو آپ پر ایک حال طاری ہوگی. اور فرمایا کہ بشر بیچاری کی کیا مجال جو اللہ کے بچھائے ہوئے فرش پر جوتا پہن کر چلے، چنانچہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جدھر سے بشر ننگے پاؤں گزرے تو اس راستے سے نجاتیں نکل جایا کرے، وہاں نجات نہیں ہوتی تھی. ان کی وفات کی خبر ایک صاحب کو ایسے ملی جو ان کو جانتے تھے کہ راستے پہ جا رہے تھے تو سامنے کسی جانور نے گوبر کیا ہوا تھا، تو ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کلمہ تو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے. تو ساتھی نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ بشر فوت ہو گئے، میرا خیال ہے بشر فوت. انہوں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جانور نے گوبر کیا ہے. ان کے ہوتے ہوئے اس طرح نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ بالکل ان پڑھ تھے پہلے، تو ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے جب کر دی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے مجلس میں جایا کرتے، جو امام وقت. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے مجلس میں کیوں جاتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ امام وقت. تو ان سے فرمایا کہ میں عارف بالقرآن ہوں گا اور بشر حافی عارف باللہ ہے، تو ان کے پاس میں کیوں نہ جاؤں. اور بیٹے نے جب یہ پوچھا تو بیٹے سے فرمایا ہر شخص اپنے فائدے کے لیے کسی جگہ جاتا ہے، تو مجھے فائدہ وہ اس طرح ملتا ہے کہ میں جب ان کے آ جاتا ہوں تو مجھے اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ذرا عرض کروں، جس کو اپنے علم پر حال کے درجے میں عمل ہو کی توفیق ہو، اس کا کیا کہنا. اب یہ بتائیں کہ یہ آیت مبارکہ کتنے علماء نے سنی ہوگی، ان پر تو یہ حال تاری نہیں ہوا نا، لیکن ان پر ہو گیا، انہوں نے اس پر عمل بھی کر لیا اور اللہ پاک نے اس کے بارے میں فیصلہ بھی فرما دیا. تو اس کا مطلب علم پر عمل کرنے والے تھے نا، جتنا بھی علم تھا. تو اس بعض لوگ کی خاص ایک مطلب بات ہوتی ہے، یعنی گویا کہ ان کو اللہ پاک ایک خاص چیز کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو اس چیز کا چونکہ ذریعہ بنا دیا، تو جو علماء ان کی مجلس میں جاتے ہیں ان کو علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. مطلب یہ والی بات تھی. اچھا، تو حافی کے معنی نہ کہ پہنچنا. بشر حافی کی حالت الغلب ابدیت کے مظہر تھی. عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود را بسگ نپن داشتن. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان ابدیت. حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مقربین بارگاہ احادیت کے سردار ہیں، لیکن شان ابدیت کا اظہار ان الفاظ میں فرما رہے ہیں. ایمان چو سلامت بلا بے گور برم حسنت بری چستی و چالاکی ایمان. جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچائے گئے، دیکھو نا، جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچا، اس وقت اپنی چستی چالاکی کی تعریف کریں گے. وہ دہلیز موت کی جب پار کریں گے اس حالت میں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم کہہ سکیں گے. یعنی یہ ہے کہ ہم اپنے عمال حسنہ پر اس کے نازان نہیں کہ فکر آخر سے بے خوف ہو جائے، بلکہ جب تک زندگی اس وقت تک خطرہ ہے عمل کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا اس ولایت کی نشانی ہے. آپ کو سین کعبہ میں خستحالی اور افتسری کے عالم میں دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے بندوں کے ساتھ سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسی بندوں کی شان میں فرمایا وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی کو زمین پر مسکنت و راجی سے چلتے ہیں. ہون لغت میں ذلت و خواری کے معنی مستعمل ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کی شان ابدیت کا عالم ہوتا ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے بھی، چلتے وقت بھی ان کی چال سے غلامی کی شان ٹپکتی. حضرت روم مست باد قیوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پیش یوسف نازش خوبی مکن جز نیاز آہ یعقوبی مکن. ہاں جی ماشاء اللہ. مطلب یہ ہے کہ جو اس کی شان ہے اس کے سامنے اپنے شان کی باتیں نہ کیا کرو. ہاں جی، کیونکہ تیرے پاس کیا ہے اس کے سامنے لانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یوسف کے سامنے اپنے خوبی و ناز کا ذکر نہ کیا کرو، بس ہاں نیاز اور آہ یہی کر لیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعتاً اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنی حیثیت کو جانتا ہے تو رب کو پہچان لے گا، اصل حیثیت کو جانتا ہے اگر تو رب کو پہچان لے گا۔ اسی چیز کو کسی نے بڑے اچھے پیرائے میں بیان فرمایا، فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھے، وہ حضرت کے لیے آئینہ لا رہے تھے، آئینے کے بعد میں آئینہ لے ہو، وہ آئینہ لا رہے تھے کہ گر گیا ان سے، وہ ٹوٹ گیا تو ڈر گئے کہ اب حضرت ناراض ہوں گے، تو فوراً کا اس قضا آئی نہیں، شکست چوبی شکست، تو حضرت نے فوراً فرمایا خوب شد آلائے خود بینی شکست، تو میں نے کہا کہ یعنی قضا آ گئی تھی آئینے کی تو ٹوٹ گیا، فرمایا اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ ٹوٹ گیا، یعنی اپنے آپ مجھے اب نظر نہیں آئے گا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ بات ہے کہ ان حضرات کو اس طرح چو تو یوسف نیست تھی یعقوب باش، ہم چو با گری ہو آشوب باش، تو بہرحال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سب کو اپنی ہستی کا ادراک کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے ہے، وہ ہے عدم سے اور اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے تجلی وجود سے، تو تجلی وجود کے سامنے تجلی وجود کے سامنے عدم کی کیا حیثیت ہوتی ہے نا جی، یعنی صفر ہے نا، تو صفر کی ایک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی ایک کو اگر صفر پر تقسیم کیا جائے تو کیا آئے گا جواب، انفینٹی۔ تو بس بھی بس یہی بات ہے کہ مطلب اس کا جو ہے یعنی نسبت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہاں خیر محض کے لیے شر محض بھی ہونا چاہیے تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو جائے، حضرت فرما رہے ہیں مجھے سب، اور چیزیں اپنے زدو یعنی بالمقابل چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، خیر و کمال موجود تھا لہٰذا اس کے بالمقابل شر و نقص بھی ہونا چاہیے تھا، حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے اور آئینے چیز کے مقابل ہی ہوتا ہے، پر لازمی طور پر خیر کے لیے شر و کمال بھی اس قدر زیادہ نمایاں ہوگا۔ عجیب معاملہ ہے کہ ذم برائی نے مدح تعریف کے معنی پیدا کر لیے اور یہ شرارت و نقصان خیر و کمال کا محل و مقام بن گیا۔ سطور بالا میں حضرت امام ربانی سروں نے انسان کی مدد فرماتے اس کی جامعیت پر گویا کہ تبصرہ فرمایا کہ انسان دراصل اسماء و صفات الہیہ کا جامع مظہر اور کامل آئینہ ہے، تخلیق کائنات میں انسان سب سے زیادہ آخری مخلوق اور تنزلات کا آخری مرتبہ ہے جس کے بعد کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ آیت ذیل میں اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے ان سے اٹھانے سے انکار کر دیا، اسے ڈر گئے، انسان نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کے ظلم میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ یعنی وہ بار امانت جس کو آسمان اور زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، صوفیہ کے نزدیک وہ ظہوری وجود ہے، یعنی ذات کے اسماء و صفات کے ظہور کا حامل صرف انسان کامل ہے، اور اس پرتو اسماء و صفات کی استطاع و صلاحیت صرف انسان کامل ہی میں پائی گئی ہے۔ جو بار آسماء و زمین سے نہ اٹھ سکا تو نے غضب کیا دل شیدہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو آسمان و زمین و پہاڑوں کے سامنے پیش کیا مگر انہیں اسے قبول نہیں کیا۔ اگر ہم ایک کثیف دیوار کے سامنے اپنا چہرہ پیش کریں مگر وہ دیوار ہمارے چہرے کے عکس کو قبول نہ کرے، ہم اسے ایک لطیف اور صفاف شفاف آئینے کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن وہ پرتوں کو قبول نہیں کرتا، پھر ہم اپنے چہرے کو ایک ایسے آئینے کے سامنے پیش کرتے ہیں جو زو جہتین ہوں، یعنی ایک طرف سے نہایت لطیف صاف اور چمکدار ہے اور دوسری طرف سے زنگار آلود ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب مثال دی، آئینہ کیا چیز ہے، آئینے کے اندر ریفلیکشن ہے. ریفلیکشن کیا چیز ہے؟ جس میں مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک طرف سیکل ہو بالکل صاف شفاف اور دوسری طرف بالکل بلینک ہو, پھر ریفلیکشن ہوگی, ورنہ پھر ٹرانسمیشن ہوگی, مطلب وہ گزرے گی. ہاں جی, تو یہ ریفلیکشن تب ہو سکتی ہے جب اس کی مطلب ضد بھی موجود ہو, یعنی مطلب ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اوپیسٹی بھی موجود ہو. صرف ٹرانسپیرنسی کام نہیں کرتی اس میں ریفلیکشن میں. تو یہاں پر کیا جو ہے نا وہ ایک ہے جو آئز ہو جہتے ہیں, یعنی ایک طرف سے نہایت لطیف صاف صاف اور چمکدار ہو اور دوسری طرف سے زنگار آلود, تو وہ آئینہ فوراً ہمارے چہرے کے عکس و پرتو قبول کر لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ آئینہ و زنگاری میں عکس کے نمایاں ہونے کی صلاحیت موجود ہے جس کا اظہار اس نے ہمارے چہرے کے سامنے آتے ہی کر دیا, کیونکہ اس میں لطافت اور کثافت دونوں کا حسین امتزاج ہے, جبکہ کثیف دیوار اور صاف آئینے میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا پرتو تو آسمان نے قبول نہیں کیا کیونکہ صاف و شفاف آئینوں کے مثل تھے, انہیں زمین و پہاڑوں نے قبول کیونکہ کثیف دیواروں کی مثالیں دیں, انسان نے فوراً قبول کیا کیونکہ انسان آئین زنگاری کی مثل ہے, اس کی ایک جہت ملکوتی لطائف رکھتی ہے اور دوسری جہت حیوانی کثافت کے حامل ہے. یعنی ایک جانب وجود کا نور ہے, دوسری جانب عدم کی ظلمت ہے, ایک جانب علم کی روشنی ہے اور دوسری جانب جہل کی تاریکی ہے. اسی ظلمت اور جہل نے انسانی آئینے کو زنگار کر دیا, جس طرح شر خیر کا آئینہ ہے اور نقص کمال کا اور خزان بہار کا, اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات و جمال و کمال کا آئینہ ہے جس سے حسن قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. میں پھر وہی کہوں گا, فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تب نہیں اللہ کو تب جانے گا جب اپنی نہ ہونا کچھ بھی نہ ہونا جان لے, کیونکہ جتنا جتنا انسان اپنے آپ کو جانتے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ سے محجوب ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ایک متکبر آدمی کیا اللہ پاک کو پا سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہوا اللہ تعالیٰ کو جان سکتا ہے؟ ہاں جی, کیونکہ اس کے اندر وہ آ گیا الو, آ گیا الو, یعنی الو کا صفت آ گیا. تو الو کی صفت اللہ کے سامنے, یعنی اصل میں دیکھیں ہم لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں, اس کی روزانہ بار بار پانچ دفعہ مشق کرنا فرض ہے, اور وہ نماز ہے. پانچ دفعہ نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس چیز کی مشق کر لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں. نماز کے اندر جس وقت آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر, بس سب کچھ پیچھے گرا دیا, اب دنیا کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں, تم خود بھی اپنے آپ کے سامنے نہیں ہو. اگر ہو تو نماز متاثر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ہو تو نماز متاثر ہے, نماز وہ نہیں رہے گا. جب آپ نے صحیح معنوں میں پیچھے پھینک دیا اس کو اللہ اکبر, تو آپ واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اب اسی سے شروع ہو گیا, پھر آپ سب سے پہلے ثنا کرتے ہیں, سبحانک اللہ وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, سب سے پہلے آپ ثنا کرتے ہیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی, اور پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن کس کے کلام ہے؟ دار اللہ کا کلام ہے. پھر آپ رکوع کرتے ہیں, تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم, اللہ کی عظمت سے اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کی عظمت کے ادراک کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنا, یہ وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم, یعنی اللہ پاک کی وہ صفت سامنے لانا. اور پھر جس وقت آپ زمین پہ پڑھتے ہیں نا, پستی کی طرف جاتے ہیں, تو اللہ پاک کی اولو شان اس کو سامنے رکھتے ہیں, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ. کبھی آپ نے ان کلمات پہ غور کیا کہ کیوں پڑھوائے جا رہے ہیں؟ اور پھر ہر ان مطلب جو ہے نا بہت سے اس کے علاوہ جو ورکان ہیں سب اس کی طرف انتقال کرتے ہو, آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ سمع اللہ لمن حمیدہ, اس نے سن لیا جس کا حمد کیا گیا. اور جو ہے نا مطلب یہ کہ ربنا لک الحمد، گویا کہ انسان نماز میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، قولن فعلن حالن، قولن فعلن حالن، مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ ابدیت ہے، یہ ابدیت ہے. تو یہ اصل میں گویا کہ ہم لوگ کو یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں نماز کے ذریعے سے. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئین آباد بہاری کا. تو میرے خیال میں یہ بات کافی ہے اتنے زیادہ میں، کیونکہ نیاب جو ہے نا وہ شاید پورا نہیں کر سکیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اندر وہ چیزیں لائیں جو اللہ پاک کو پسند ہے، اور ہر وہ چیز دور کرے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے. ابدیت کا مظاہرہ اس سے ہوگا. خالی خولی لفظ ابدیت سے ابدیت حاصل نہیں ہوا کرتی ہے. خالی خولی آپ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے، بات میں تو غلطی نہیں ہے، لیکن اس بات کے کا وہ ثبوت کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا ظہور کیا ہے؟ کیا اس سے کوئی چیز مطلب معلوم ہوتی ہے کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو یہ چیز جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم لوگ ذرا اس پر عمل کرتے دکھائیں، اور کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے یہ چیز ظاہر نہ ہوتی ہو، یعنی اللہ پاک کی جو ہے نا وہ عظمت ہو، اور یہ کہ اپنی شان ابدیت وہ ظاہر نہ ہوتی ہو. ہر وہ کام کر لے جسے اللہ تعالیٰ کی جس کو جو ہے نا ہم اللہ پاک کے اپنے بندہ اللہ پاک کے بندہ اپنے آپ کو سمجھے، یہ ظاہر ہوتا اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمایا. وہ آخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد رب العالمین برحمتک یا ارحم. یہ بند کر لیں، ذکر میں اپنا ہیٹ ہوتا ہے. کمال کی بات ہے نماز میں بھی چوز، حالانکہ نماز میں کوئی اتنا اچھل کود نہیں کرتا، لیکن نماز میں انسان کو گرمی لگتی ہے، لگتی ہے. عام حالت کے مقابلے میں نماز میں انسان کو گرمی فیل ہوتی ہے، یعنی یہ ہیٹر اس وقت برا لگنے لگتا ہے. تو اس طرح ذکر میں بھی ہے کہ ذکر میں بھی جو ہے نا وہ یعنی گرمی ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی جو ہے گرمی حیات ہے، حکیم مزرات کہتے ہیں گرمی حیات ہے، اور سردی کیا ہے؟ سردی موت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی گرمی جن جو ذکر ہے وہ حیات ہے، اور ذکر سے غفلت کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے نا، حدیث شریف میں فرمایا گیا نا کہ ذکر کرنے والا نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله 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 اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. چونکہ آج بدھ کا دن ہے تو بدھ کے دن ہمارے یہاں مراقبہ بھی ہوتا ہے, اور مراقبے میں یوں کرتے ہیں کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے دل بھی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے. جس طرح ہم زبان سے کر رہے تھے, اب سمجھیں کہ دل سے اللہ اللہ ہو رہا ہے. شروع فرمائیں. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا. اللہ اکبر. نحمدک خیر معمول و اکرم رسول اللہ ما لم تمن نجات المقبول من قربات عند اللہ وصلاۃ رسول فصلی علی مختلف الدبور والقبول وانشعب الفروع من رسول ثم نسألك بما سنقول من السؤال من القبول. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم آتني كتاب يميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي وما تزل في الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم احيني مسلما متني مسلما. اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة اهل الكتاب المشركين الذين يشهدون اياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك الها اخر لا اله الا انت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوب الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذهم من يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم عليك على عدوك وعدوهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي, يا تواب تب علي, يا رحمن ارحمني, يا عفو اعف عني, يا رؤوف ربي, یا رب اوزین اشکر نعمتك التي انعمت علي وتوفقني حسن عباد. یا رب اسألك من خير كلها, یا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقنا السيئات ومن تقي السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اسألك الخير كله واعوذ بك من الشر كله. یہ جو ابھی ہم نے مکتوب شریف کیا, تو یہ جو ماشاء اللہ یعنی یعنی ابھی مطلب جو ہم دعا کر رہے ہیں, تو اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی ذرا سنا دوں نا, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل وہی چیز ہے یعنی جو ہم ابھی مطلب مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے. یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، سب کے سب اور تیرے لیے شکر ہے، سب کا سب اور تیرے لیے حکومت، سب کی سب اور تیرے لیے مخلوق، سب کی سب تیری ہاتھ میں بلائی ہے، سب کی سب اور تیری طرف امور رجوع ہوتے ہیں، سب کے سب میں مانگتا ہوں تجھ سے بلائی، سب کی سب اور میں تیرے پناہ میں آتا ہوں ساری کی ساری بلائیوں سے. مطلب پورا یعنی مطلب جو ہے نا وہ اس مجذوب اب اس کا جو ہے نا مکتوب شریف کا مطلب اس میں بسم اللہ الذی لا الہ غیرہ اللہم عظم عنی الہم والحزن اللہم بحمدک انصرفت وبذنبی اعترفت اللہم الہی ولہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و الہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اسألک ان تستجیب دعوتی فانا مستر و تعصمنی فی دینی فانی مبتلا و متعنی برحمتک فانی مسلم و تنفی عن الفقر فانی متمسکن. ہاں یہ جو ہے نا مطلب صبح سوال ہوا تھا وسیلے کے لحاظ سے، تو دیکھا نا یہ وہی والمدعا، یا اللہ میرے معبود اور ابراہیم اور اسحاق یعقوب کے معبود اور جبرائیل اور میکائیل کے معبود اور اسرافیل کے معبود، میں تجھ سے درخواست کہ میری عرض قبول کر لے. مطلب بالکل اس طرح ساتھ ان کے ساتھ گویا وسیلہ مانگتے ہیں. اسألک ان تستجیب دعوت فانا مستر و تعصمنی فی دینی فانی مبتلا و ترانی برحمتک فانی مذنب و تنفی عن الفقر فانی متمسکن. اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک فان للسائل علیک حقا ایما عبد او مت من اہل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم وان تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وان تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وان تعافينا واياهم وان تقبل منا ومنهم وان تجاوز عنا وعنهم فاننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ات محمد الوسيله واجعل في المستفين محبته وفي الاعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك واسب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك التوفيق على الهدى وامال اهل اليقين ومناصحه اهل التوبه وازمه اهل الصبر وجد اهل الخشيه وطلب اهل الرغبه وتعبد اهل الورع وارفعنا اهل العلم حتى القاك. اللهم اني اسالك مخافه ان تهجرنا معاصيك حتى اعمل بطاعتك عملا استيقظ برضاك. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله.